وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا شروع میں کلاس کے، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اس دعا کو تاکید کے ساتھ سیکھ لینا چاہیے اور اس کو اپنی اولادوں کو سکھانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنہ دجال کا دور ہے، اور اس دور میں دھوکہ سب سے زیادہ بڑھ کر کے ہوگا، بہت زیادہ دھوکہ، بلکہ دھوکے کی آخری حد کو انسانیت پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے، فتنہ دجال کا جو دھوکہ ہے وہ آخری حد کا دھوکہ ہے، یعنی اس سے زیادہ دھوکہ اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ دجال جو آئے گا وہ دجال اکبر ہوگا، اور دجال کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکے باز، تو یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اس سے زیادہ دھوکہ انسانیت کو کسی اور نے کبھی دیا نہیں ہوگا. لیکن دجال کے شخصیت کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر دھوکے کا ایک پورا نظام سیٹ اپ ہو چکا ہوگا، دھوکے کا پورا ایک سسٹم بن چکا ہوگا، جس کی وجہ سے صحیح غلط کی تمیز انسان کو نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، نہیں پتہ لگے گا کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے، بہت مشکل ہو جائے گا یہ معلوم کرنا. تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکے گا کہ یہ کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسے نظر آ رہا ہے، یا اصل میں پس پردہ کچھ اور معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پس پردہ کچھ اور معاملہ چل رہا ہے، اوپر سے کچھ اور نظر آ رہا ہے، اسی کو تو دھوکا کہتے ہیں. رائٹ، تو جو دجال کا فتنہ ہے وہ دھوکے کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جان کا فتنہ نہیں ہے، وہ مال کا فتنہ نہیں ہے. صحیح ہے کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا، یا آپ کا مال آپ سے جو ہے وہ چھین لیا جائے گا بندوق کے زور پر. رائٹ، آپ کو پستول دکھا کر کے، گن دکھا کر کے آپ سے مال چھین لیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا. رائٹ، دھوکہ دے کر کے آپ سے مال چھینا جا سکتا ہے، کہ آپ کو دکھایا جائے کہ آپ اپنا مال فلانی جگہ پر انویسٹ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو کنوینس کر لیا جائے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ جب اپنا مال وہاں پر انویسٹ کریں تو فائدے ہونے کی بجائے آپ کو بالکل نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تھی ہی نقصان کی جگہ، تو اس کو تو دھوکہ کہتے ہیں. لیکن بندوق کے زور پر آپ سے مال چھین لینا، اس کو دھوکہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو دجال کا جو فتنہ ہے یہ دھوکے کا فتنہ ہے، یہ زور زبردستی والا فتنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، زبردستی میں اور دھوکے میں فرق سمجھتے ہیں سب لوگ؟ کسی کو کلیئر نہیں ہے، اگر یہ فرق تو پلیز پوچھ لیجیے. زور زبردستی کر کے کوئی کام کروا لینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. رائٹ، اور دھوکہ دے کر کے کوئی کام کروا لینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیا فرق ہے ان دونوں میں. دھوکہ دے کر کے کوئی کام کروا لینے میں اور زور زبردستی سے کوئی کام کروانے میں کیا فرق ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب آپ سے زبردستی کر کے کوئی کام کروایا جاتا ہے तो आपको काम कैसे करते हैं, चाहते हुए करते हैं या ना चाहते हुए करते हैं? जी जी ये हमारी क्लास है ना, ये कोई बयान तो नहीं है कि बस हम बोलते रहे और आप सुनते रहे। बेदिली से करते हैं, बेदिली से करते हैं की बजाय अगर आप ये बोलें कि जबरदस्ती करते हैं, ना चाहते हुए करते हैं, ठीक है ना। बेदिली तो ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत दिल भी शामिल होता है लेकिन पूरा दिल शामिल नहीं होता। लेकिन जब आपको कोई गन गन पॉइंट पर काम करवाए तो आप बिल्कुल ना चाहते हुए वो काम करते हैं, राइट, बिल्कुल ना चाहते हुए। लेकिन अगर कोई आपको धोखा दे करके काम करवाए तो फिर आप क्या करते हैं? जी इसका भी जवाब दे दें, कोई और जवाब दे, खाली एक ही स्टूडेंट तो नहीं जवाब देना, बाकी लोग क्या नहीं सुन रहे? जी जो और स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई जवाब दे इस सवाल का कि अगर कोई आपको धोखा दे करके कोई काम करवाए, जी, तो आप चाहते हुए वो काम करते हैं, आप खुशी से अपनी मर्जी से वो काम करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये धोखा होता है, ठीक है, कि आप खुश होकर के वो काम कर रहे हैं जो कि नुकसान का काम है, इसको धोखा कहते हैं, ठीक है ना। धोखे की तारीफ ही हमें नहीं पता होती, असल अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि धोखा किस चीज को कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना धोखे की तारीफ तो पहले समझें, फिर उसके बाद फितने दज्जाल की समझ में आएगी ना, कि फितने दज्जाल कौन सा फितना होगा, कैसा फितना होगा। वो गन पॉइंट पे आपसे काम नहीं करवाएगा, बल्कि वो ऐसे मुजयन करके आपके सामने बात करेगा कि आप वाह वाह करेंगे, आप वाह वाह करेंगे उसकी बात पर, और आप उसको बहुत खुश होकर के उसका इस्तकबाल करेंगे, आप उसके उसके ऊपर फूलों के हार पहनाएंगे, राइट, आप उसको अपना निजात दहिंदा समझेंगे, निजात दहिंदा, कि ये तो हमारे मुश्किलों हमारी मुश्किलों में हमें निजात देने वाला है, राइट, हमें मुश्किलों से निकालने वाला है, ठीक है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा, राइट, असल में ऐसा नहीं होगा, असल में ये सारा का सारा धोखा होगा, ठीक है ना। तो यह है फितने दज्जाल। तो फितने दज्जाल से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक वरजुकना तिबाअ, ठीक है, कि जैसा हक है वैसा ही मुझे दिखा, हक की हकीकत मुझे दिखा, और मुझे उसको मानने की उसकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। वो अरिनल बातिला बातिलन, और बातिल की भी हकीकत मुझे मुझे दिखा, राइट, बातिल की भी हकीकत मुझे दिखा कि जो वाकई बातिल है मैं उसको बातिल समझूं भी, वरजुकनज तनाबा, और उससे बचने की भी तौफीक अता फरमा, ठीक है ना। तो देखें ये जो दुआएं है ना, ये लगता ऐसा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फितने दज्जाल से बचने के लिए हमें सिखाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये दुआ तो आपने अल्लाह से मांग ली, फिर उसके बाद दवा क्या करेंगे, दुआ के बाद दवा भी तो करनी होती है ना, कुछ असबाब भी तो इख्तियार करने होते हैं। तो फितने दज्जाल से बचने के लिए असबाब क्या इख्तियार करने होंगे, कोई इसका जवाब दे सकता है? फितने दज्जाल से बचने के लिए क्या असबाब इख्तियार करने होंगे, जिनको कि हम आम अल्फाज में दवा कहते हैं, दुआ के बाद दवा भी करनी होती है, असबाब भी इख्तियार करने होते हैं ना, दवा कर खाना जो है ये असबाब है, शिफा दवा तो नहीं देती, शिफा तो अल्लाह ताला देते हैं, तो फिर दवा क्यों खाते हैं, सबब के तौर पर खाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से फितने दज्जाल से हिफाजत तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, लेकिन असबाब इख्तियार करने होते हैं ना, तो क्या असबाब इख्तियार करेंगे फितने दज्जाल से बचने के लिए? Anyone has any clue? ये याद रखें कि हम फितने दज्जाल में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है, दज्जाली दौर में दाखिल हो चुके हैं, अब सिर्फ दज्जाल का जाहिर होना बाकी रह गया है, ठीक है ना, उस शख्स दज्जाल का जाहिर होना बाकी रह गया है, لیکن جو فتنہ دجال کا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس پر تمام علماء مشائخ متفق ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیسے، کیا آپ فتنہ دجال میں داخل ہو چکی ہیں، آپ کی اولادیں داخل ہو چکی ہیں اس دور کے اندر جس میں دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہے، تو اب کیسے بچنا ہے، اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو کیسے بچانا ہے فتنہ دجال سے، کیا اسباب اختیار کرنا ہے دعا کرنے کے بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک چیز بتائی تھی، کسی کو پتا ہے وہ چیز؟ آپ نے کیا لکھا کہ اس کے لیے ہم دین سے جڑنا ہوگا، علماء کے مشورے پہ عمل کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، کچھ اس سے زیادہ اگر آپ سے کلیئر ورڈز میں پوچھیں، ایکسپلیسٹلی اگر کچھ بتائیں، یہ تو آپ نے ایک بہت ہی جنرل سی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا نا، دین سے جڑنا ہوگا، بھی ٹھیک ہے دین سے جڑنا ہوگا تو علماء کے مشورے پہ عمل کرنا ہوگا، یہ تھوڑی سی آپ نے تفصیل اس کی بتائی ہے. ویسے ڈرنکس، فلم، کچھ اور آپ لکھنا چاہ رہی ہیں غالباً، سمجھ میں نہیں آیا. ہیل کرنا ہوگا، کیا مطلب؟ ڈرنکس، یہ کچھ آٹو کریکشن نے آپ کے الفاظ کو بدل دیا ہے، تو اگر آپ، اچھا علم حاصل کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا ہوگا، یہ بھی ایک اچھا جواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے قرآن کی ایک سورت بتائی ہے، سورہ کہف. ٹھیک ہے، سورہ کہف کو پڑھنے کا فرمایا. ٹھیک ہے، تو سورہ کہف کو خالی تلاوت کرتے رہیں گے اور دجال سے بچتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے اور دجال سے بچتے رہیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے دین کو زیادہ قریب سے سمجھا ہے اور سورہ کہف کو بھی پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف تلاوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ان کو سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک جو یعنی ایک فتنہ یعنی سورہ کہف سے جو ایک سب سے بڑا انڈر لائنگ پرنسپل ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو اصحاب کہف تھے وہ کہف کے اندر چلے گئے تھے. رائٹ، یہ جو پہلی کہانی ہے سورہ کہف کے اندر وہ اصحاب کہف کی کہانی ہے، اور اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس ظالم بادشاہ سے باہر نکل کے مقابلہ نہیں کیا تھا، مقابلہ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ سات تھے، کم از کم سات تو تھے نا، سیون سیون نوجوان تھے وہ. ٹھیک ہے، انہوں نے نہ مقابلہ کیا تلواروں سے، نہ انہوں نے اس بادشاہ کو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، کیا تھا انہوں نے بادشاہ کو؟ رائٹ، تھوڑی سی دیر کے لیے کیا تھا، کیا تھا، بے شک کیا تھا، پیغام دے دیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نبیوں والا کام نہیں کیا تھا. نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے کہ بار بار جا کر کے دعوت دینا، بار بار جا کر کے دعوت دینا. ٹھیک ہے، یہ ان اصحاب کہف نے نہیں کیا تھا. ایک دفعہ انہوں نے دعوت دی تھی اور بادشاہ نے ان کو دھمکی دے دی تھی کہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ لوں گا، ورنہ تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان سات نوجوانوں نے تلواریں نہیں اٹھائی تھیں، ان سات نوجوانوں نے مل کر کے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا آپس میں، بلکہ وہ سات نوجوان جو تھے وہ کہف کے اندر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، کہف کے اندر چلے گئے تھے. تو اسی سے ہمارے جو مشائخ ہیں آج کے دور کے مشائخ وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے نا، لڑائی نہیں لڑ سکیں گے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ دجال کو دعوت بھی نہیں دے سکیں گے، آپ ظالم بادشاہوں کو دعوت بھی نہیں دے سکیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہوگا، وہ انہوں نے نہیں آپ کی بات سننی ہے، بلکہ آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی. رائٹ، اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے کہف میں جانا ہوگا. ٹھیک ہے نا, اب یہ کہف سے مراد کیا ہے؟ کیا غاروں کے اندر چلے جانا ہوگا؟ ہر بندہ اپنے علاقے میں پہاڑ تلاش کرے, پھر پہاڑ کے اندر غار تلاش کرے, پھر اس کے اندر اپنے فیملی کو لے کر کے منتقل ہو جائے؟ نہیں, ایسا نہ تو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور نہ ایسا کرنا ممکن ہے. رائٹ, جتنے ایمان والے الحمدللہ اس دنیا میں آج ہیں, ایمان والے اتنے غار بھی نہیں ہیں, یعنی بہت کم ایمان والے اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن اتنے بھی غار نہیں ہیں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو غاروں کے اندر چلے جانے کو کہا ہی نہیں جا رہا, بلکہ کہف سے مراد یہاں پر مشائر فرماتے ہیں کہ کہف سے مراد چند خاص محنتیں ہیں, چند خاص کام ہیں, ان کاموں کے ساتھ جڑ جانا, یہ کہف ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ کسی کو پتہ ہے کہ مشائق آج کے دور کے اندر کن کن کاموں کو کہف فرماتے ہیں؟ کہ یہ کام جو ہیں وہ کہف ہیں. کوئی ان میں سے ایک کام میں بھی جڑ جائے گا تو وہ کہف میں داخل ہو جائے گا. کسی کو وہ کہف معلوم ہے جو آج کے دور کے مشائق بتاتے ہیں؟ کون کون سے کہف اس دور میں ہیں؟ صبح شام کے اذکار, نہیں, صبح شام کے اذکار کرنا نہیں, دل کا ذکر. دیکھیں آپ لوگ جتنے جواب دے رہے ہیں نا, تو یہ جو جواب ہیں یہ ذاتی اعمال والے جواب ہیں. ٹھیک ہے نا, ذاتی اعمال, لیکن یہ ذاتی اعمال جو ہیں یہ کہف نہیں ہیں, بلکہ کہف جو ہیں وہ اجتماعی شکل کی محنتیں ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے لوگ, یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑنا, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ مل کر کے, یعنی اپنے آپ کو اس سرکل کا حصہ بنانا, یہ مقصد, یہ مراد ہے کہف کا. ٹھیک ہے نا, صرف اپنے اعمال شروع کر دینا نہیں. ٹھیک ہے, سورہ کہف کا پڑھنا, سورہ کہف کا سمجھنا, یہ تو عمل ہے حدیث سے ثابت. ٹھیک ہے, کہ اس سے دجال سے حفاظت ہوگی, لیکن کہف کیا ہے؟ سورہ کہف سے جو ہمیں میسج ملا کہ کہف میں جا کر کے ایمان کی حفاظت ہوگی, تو وہ کہف جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرنل چیز ہے. ٹھیک ہے نا, ایک باہر کی چیز ہے جس کے اندر آپ کو جانا ہوگا, ایکسٹرنل چیز ہے, آپ کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ذاتی اذکار, ذاتی عبادات نہیں ہے. تو جو کہف بتاتے ہیں نا مشائخ اس دور کے اندر, نمبر ون, مدارس میں چلے جانا, دینی مدارس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دینی مدارس کے اندر چلا جائے گا, علماء حق کے جو دینی مدارس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں جہاں پر کے پڑھائی کم ہوتی ہے اور خرافات زیادہ ہوتی ہیں, ان مدارس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ جو علماء حق کے مدارس ہوتے ہیں جن کو ہمارے یہاں دارالعلوم اور مدرسے وغیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مدارس کے اندر داخل ہو جانا یہ ایک کہف ہے, دینی مدارس. ٹھیک ہے, دوسرا کہف تبلیغی جماعت, دعوت و تبلیغ کا کام جس کو عموماً کہا جاتا ہے, تبلیغی جماعت اصل میں وہ باقاعدہ ایک شکل ہے وہ دین کی محنت کی, تبلیغی جماعت. رائٹ, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب سٹارٹ کری تھی, جس میں 3 روز کا سہروزہ ہوتا ہے, 40 دن کا چلہ ہوتا ہے, 4 مہینے کا بھی جماعت نکلتی ہے, سال کی بھی جماعت نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو تبلیغی جماعت کے اندر جڑ جانا یہ دوسرا کہف ہے. ٹھیک ہے, تیسرا کہف جو مشائخ ہیں, تزکیہ نفس کے جو مشائخ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ جڑ جانا, تزکیہ نفس کے جو مشائخ ہیں جن کو تصوف کے شیخ کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ جڑ جانا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے ساتھ لگ کر کے اپنی اصلاح کے اوپر, ان کی رہنمائی میں اپنی اصلاح کرنا, اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ تیسرا کہف, جس کو کہ خانقاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن خانقاہ کا مطلب کوئی عمارت نہیں ہوتا خالی, کہ کسی عمارت میں جا کر کے رہنا شروع ہو جانا, بلکہ خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق جوڑ لینا اور پھر اس کی رہنمائی میں اپنی اصلاح میں لگ جانا. ٹھیک ہے, یہ تیسرا کہف ہے, مدارس, تبلیغی جماعت, خانقاہیں. اوکے, یعنی مشائخ کے ساتھ اپنی اصلاح کی خاطر جوڑ جانا. ٹھیک ہے. چوتھا کہف, درس قرآن کے حلقے جہاں پر قرآن سمجھایا جاتا ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر سکھائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو درس قرآن کے حلقے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو یہ تفسیر کی کلاس ہے یہ درس قرآن کا ایک حلقہ ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, درس قرآن کے حلقے, یہ چوتھا کہف ہے. یعنی کوئی کسی مدرسے کے اندر جا کے ایڈمیشن نہ لے سکے, کوئی کسی یعنی تبلیغی جماعت کے اندر نہ نکل سکے, کوئی اگر کسی شیخ کو نہ پا سکے جس کے ساتھ وہ اصلاحی رابطہ اپنا بنائے, کسی کو نہ ملے شیخ, کوئی جانتے ہی نہ ہو اس طرح کا شیخ, یا کسی کا رابطہ نہ ہو پا رہا ہو کسی شیخ کے ساتھ, تو وہ کم از کم درس قرآن کے حلقوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے. ٹھیک ہے نا, بہت سیریسلی اپنے آپ کو جوڑ لے, ایسے ہی پارٹ ٹائم نہیں کہ چلتے پھرتے کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا, کبھی ایسے ہی جو ہے وہ آواز کان میں پڑ گئی کبھی نہیں پڑی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں, بلکہ سیریسلی اپنے آپ کو درس قرآن کے کسی حلقے کے ساتھ جوڑ لے. ٹھیک ہے. اور پانچواں کہاں کیا ہے, پانچواں تو پتا ہوگا آپ لوگوں کو, پانچواں اور آخری, جہاں جا کر کے دجال سے حفاظت ہو سکتی ہے. دجال کہاں داخل نہیں ہو سکے گا, نہیں مسجد کا تو نہیں ہے, مسجد میں جا کر کے نا ذاتی اعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسجد کو نہیں شامل کیا اس کے اندر ایکچولی, بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. بالکل صحیح, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, حرمین شریفین, ان دونوں کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, تو جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو وہ ان پانچوں میں سے کم از کم کسی ایک کہف کے اندر داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر نیت بھول, یعنی اس کے اوپر نا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مدارس میں ہوتے بھی ہیں لیکن پھر بھی بیچارے گناہوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, رائٹ, یا تبلیغی جماعت میں ہوتے بھی ہیں پھر بھی جو ہے وہ گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یا شیخ کے ساتھ جو ہے انہوں نے بیعت بھی کری ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ان کو. ٹھیک ہے نا, یا درس قرآن کا حلقہ اس میں جا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اعتراض ذہن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے, اس اعتراض کا جواب بہت سیدھا ہے, بہت سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ ان پانچوں کہفوں میں داخل ہونے سے ایمان کی حفاظت ایک شرط کے ساتھ ہوگی, ایک شرط کے ساتھ ہوگی, اگر وہ شرط ہے تو ایمان کی حفاظت ہوگی, اگر شرط نہیں ہے تو ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, بے شک آپ کسی مدرسے میں جا کے رہنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے وہ شرط پوری کری ہے تب مدرسے میں جا کے آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اگر آپ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائیں تو شرط پوری ہے, پوری کی ہے تب حفاظت ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. مکہ مکرمہ جا کے رہنا شروع ہو جائیں تو شرط پوری کی ہے تب حفاظت ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, مگر ہم حرمین شریفین میں تو چند دنوں کے لیے ہی جا سکتے ہیں. ہاں, تو آپ یہ والا کہف نہیں استعمال کر سکتے نا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کہف میں داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی اقامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا کہف صرف ان لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہوگا کہ جو مکہ مکرمہ میں جا کر کے سکونت اختیار کر سکتے, رہائش اختیار کر سکے. ٹھیک ہے نا, اور یہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, تو جو کر سکتا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے کہ ہر بندہ مدرسے میں ایڈمیشن تو نہیں لے سکتا نا, رائٹ, تو جو لے سکتا ہے اس کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے الحمدللہ وسعت ہے نا اس کے اندر, کتنی زیادہ ورائٹی ہو گئی آپ کے سامنے. کتنی یعنی آسانی ہو گئی کہ پانچ مختلف کہف ہیں, ان پانچ میں سے کسی ایک کے ساتھ تو ہر کوئی جڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ شرط کیا ہے جی, کہ جس شرط کے ساتھ کہف میں داخل ہوں گے تب ایمان کی حفاظت ہوگی. سب سے بنیادی حدیث وہ نہیں یاد کسی کو, سب سے بنیادی جو حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث ہوتی ہے, ایمان شرط ہے بھائی. ایمان کی تو حفاظت کے لیے تو جا رہے ہیں, تو اس کے لیے ایمان ہونا شرط. بھائی کافر کیوں جائے گا ایمان کی حفاظت کے لیے, کافر کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں نا. تو جس کے پاس ایمان ہے وہی کہف میں داخل ہوگا نا ایمان کی حفاظت کے لیے. جی بالکل, انما الاعمال بالنیات, نیت, ٹھیک ہے, کہ ایمان کی حفاظت کی نیت سے کہف میں جا رہے ہیں تب ایمان کی حفاظت ہوگی, ٹھیک ہے نا. اگر ایمان کی حفاظت کی نیت نہیں ہے بلکہ کسی اور نیت سے چلے گئے تب ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اس کو سمجھنا سب سے آسان کیسے ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جا تو رہے ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں جو ٹرین کا پروجیکٹ ہے اس ٹرین کے پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب آپ رہ تو مکہ مکرمہ کے اندر رہے ہیں لیکن نیت آپ کی کیا ہے, نوکری کرنا, پیسے کمانا, رائٹ. تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی مکہ مکرمہ میں رہنے کی وجہ سے؟ نہیں, اس لیے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت نہیں ہے. آپ کی نیت تو وہاں پہ پیسے کمانا ہے, ٹھیک ہے نا, ہوٹل کے اندر کام کرنا ہے, ہوٹل چلانا ہے یا ہوٹل کے اندر نوکری کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, یا صفائی کا کوئی کام کرنا ہے, ایسے ہی بس. آپ کو نوکری مل گئی ہے, آپ وہاں پہ جا کے صفائی کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کی نیت ایمان کی حفاظت کی نہیں ہوئی نا. اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر بھی, ٹھیک ہے نا. تو جب دجال آئے گا تو آپ نے سنا ہوگا نا حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلے آئیں گے, ٹھیک ہے نا, زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے, اور ان جھٹکوں سے ڈر کر کے 70,000 منافق مدینہ منورہ سے بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. جو یہ 70,000 منافق کون ہوں گے, مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ ہوں گے, لیکن دجال کے آنے کے وقت یہ مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے. تو مدینہ منورہ میں رہنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ منافق تھے, ٹھیک ہے نا. ان کی نیت جو تھی وہ ایمان کی حفاظت نہیں تھی وہاں پر رہنے کی, بلکہ کچھ اور نیتوں سے وہاں پر رہ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اس وقت نا یہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے, ان کو وہاں کا رہنا فائدہ نہیں دے گا. اسی طریقے سے کوئی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن تو لے لیتا ہے, لیکن اس نیت سے ایڈمیشن لیتا ہے کہ میں کتابیں پڑھوں گا اور پھر میں بھی علماء کے ساتھ بحث کیا کروں گا, میں اپنے خاندان کے لوگوں پر اپنا علم جھاڑا کروں گا, رائٹ. ان کو جو ہے وہ حدیثیں سنا کر کے نا اپنا گرویدہ بناؤں گا, ان کے سامنے تقریریں کیا کروں گا لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے نا. میں بھی خطیب بنوں گا, میری بھی عزت ہوگی جیسے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی عزت ہے. تو اس کی نیت کیا ہے, اس کی نیت ایمان کی حفاظت تو نہیں ہے نا. تو مدرسے میں جا کر کے کتابیں تو پڑھ رہا ہے بیچارہ, لیکن نیت ہی خراب ہے, اس کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی پھر. اسی طرح شیخ کے ساتھ بیعت کر لی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ شیخ صاحب جو ہے وہ پڑھ کے پھونک دیا کریں گے میرے اوپر اور میرے سارے مسئلے حل ہو جایا کریں گے, یا شیخ صاحب جو ہے مجھے وظیفے بتا دیا کریں گے تاکہ میں وظیفے پڑھ لیا کروں گا اور میرے جو ہے وہ دل کو سکون مل جایا کرے گا سو کالڈ, ٹھیک ہے, یا میرے دنیا کے کام ہو جایا کریں گے وظیفوں کے ذریعے سے. تو اس نے جو شیخ کے ساتھ تعلق بنایا ہے یہ ایمان کی حفاظت کے لیے تو نہیں بنایا, ٹھیک ہے, اس نے تو دوسرے نیت کے ساتھ بنایا ہے. تو اس کی کیسے ایمان کی حفاظت ہوگی پھر, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, رائٹ. اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے, تو نیت ہی اگر کوئی دوسری ہے تو پھر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی. انما, اسی حدیث کے اندر آگے الفاظ آتے ہیں, انما لامرئ ما نوى, کہ سوائے اس کے نہیں کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کری ہے. یہ بھی اسی حدیث کے الفاظ ہیں, انما الاعمال بالنیات کی حدیث کافی بڑی حدیث ہے, اس میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں, انما لامرئ ما نوى, ٹھیک, بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کری تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس نے اگر وظیفوں کی نیت کری تھی تو اس کو وظیفے ہی ملیں گے, اس نے اگر دنیاوی مسئلے حل ہونے کی نیت کری تھی تو اس کے دنیاوی مسئلے حل ہوں گے, رائٹ. لیکن اگر ایمان کی حفاظت کی نیت کری تھی تو ایمان کی حفاظت ہوگی. اگر اپنی
اپنے دل کی اصلاح کی نیت کری تھی تو دل کی اصلاح نصیب ہوگی اس کو، ٹھیک ہے نا، ادروائز نہیں ہوگی نصیب، ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ہمارا رہنا وہیں پہ ہی لکھ دے، نیت دجال سے بچنے کی ہو مگر جاب بھی لگ جائے تاکہ مستقل وہاں رہ سکیں، تو تب بھی یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. نہیں، یہ بالکل ٹھیک نیت ہے، لیکن یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مکہ مکرمہ کی زندگی نصیب فرما دے، نصیب فرما دے، ٹھیک ہے. تو اب نا اگر آپ کا ایمان زیادہ پکا ہے تو آپ کی دعا ایسی ہونی چاہیے کہ اے اللہ وہ اسباب مہیا فرما دے. رائٹ بھائی، نوکری کوئی ضروری تو نہیں ہے مکہ مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے. آپ کا خیال ہے کہ نوکری ضروری ہے، ورنہ نوکری تو ضروری نہیں ہے، آپ بغیر نوکری کے بھی رہ سکتے ہیں وہاں پر. بھائی اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی سبب بنا سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو مقید نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نوکری لگا دے. بھائی آپ کیوں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ انسٹرکشنز کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ رائٹ، اللہ تعالیٰ کو اوپن دعا کریں نا کہ اللہ مجھے وہاں کی زندگی نصیب فرما دے، ٹھیک ہے، تاکہ میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے، میں چاہتی ہوں. رائٹ، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر نوکری کے بھی اقامہ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہاں، لیکن اگر ایمان اتنا زیادہ ہمارا پکا نہیں ہوتا تو پھر ہم تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو نا ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں، اللہ نوکری لگا دے. ٹھیک ہے، اگر اس نیت کے ساتھ آپ یہ نوکری کی دعا کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی یعنی زیادہ برائی نہیں ہے. بس اتنی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اگر آپ بڑی عمر کی ہیں تو آپ کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو جائے جو کہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اب وہ جو ہے وہ آپ کا اقامہ اسپانسر کر دیں، ویزا اسپانسر کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس بہانے سے بھی تو آپ مکہ مکرمہ جا سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے. یا آپ کی کوئی دکان وہاں پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اسباب دے دے کہ آپ کی کوئی دکان چل جائے وہاں مدینہ منورہ کے اندر، اب اس دکان کی وجہ سے تو نوکری تو نہ لگی نا، دکان لگی نا، ٹھیک ہے. بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بے شک، ٹھیک ہے. تو خیر بات کیا اور ایک اور کہاں نکل گئے. یہ جو ہم نے آیات تلاوت کری ہیں تو ان کا تھوڑا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تفسیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے ان بھائیوں کا واقعہ پڑھا تھا کہ جن باپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا اور کھیت تھے، اور ان کا باپ نیک صالح آدمی تھا تو وہ غریبوں کو اس کی کٹائی میں سے حصہ دیا کرتا تھا. لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں کے اوپر شیطان غالب آ گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اب غریبوں کو حصہ نہیں دیں گے. اگرچہ کہ ان میں سے ایک بھائی نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. لیکن اس بھائی نے بھی غلطی یہ کری کہ سمجھانے کے باوجود وہ، یعنی ان کے نہ ماننے کے باوجود وہ بھائی ان کے ساتھ ہی لگا رہا. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ سارا کا سارا کھیت اور باغ جو ہے وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. لیکن چونکہ باپ بھی نیک تھا اور یہ بھی مسلمان تھے، یعنی اس زمانے کے مسلمان، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ تھے یہ، ٹھیک ہے. تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی. تو اس وجہ سے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو پھر اسباب مہیا کر دیے، یعنی ایک اچھا، اس سے بھی زیادہ اچھا باغ پہلے کے مقابلے میں عطا کر دیا. بہرحال تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک العذاب، کہ ایسے عذاب آتا ہے، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کو جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، ٹھیک ہے نا. اگر انسان یہ بات سمجھ لے کہ دنیا کا عذاب جو ہے یہ تو بہت چھوٹا عذاب ہوتا ہے، اصل تو عذاب آخرت کے اندر ہے، تو اس طرح کی بیوقوفیاں نہ کیا کرے. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، آیت نمبر 34، ترجمہ میں پیج نمبر 523 سے پڑھ رہا ہوں. کہ بے شک متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنا تقوی کا مطلب ہوتا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک یا ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، نعمتوں والے باغ ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے مسلمین کو یعنی ماننے والوں کو, سپرد کر دینے والوں کو. مسلم کا ترجمہ ماننے والا, سپرد کر دینے والا, رائٹ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرنے والا, یہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے. کل مجرمین, جرم کرنے والوں جیسا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم اسلام لانے والوں کو مجرمین کے جیسا کر دیں گے؟ مطلب یہ کہ کیا ہم دونوں کا معاملہ ایک جیسا کر دیں گے کہ جنہوں نے اطاعت کری ان کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ جرم کرنے والوں کو ثواب ملا, یعنی جرم کرنے سے مراد گناہگار, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے. تو ہم ان دونوں کا معاملہ ایک جیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ جرم کرنے والوں کو کوئی سزا نہ دیں, ٹھیک ہے, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم سے سوال کر کے پوچھ لیں کہ کیا دونوں کا معاملہ ایک ہو سکتا ہے؟ ما لکم, کیا ہو گیا تم کو؟ ما لکم, تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو تم, کیسی باتیں کرتے ہو تم کہ ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہوگا؟ جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے اس کو بھی جنت کی نعمت دے دیں گے کیا؟ نہیں, کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا, ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, رائٹ, کہ متقین کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنتیں نہیں ملے گی. تو تم کیا خیال کرتے ہو کہ جو مجرمین ہیں ان کو بھی جنت مل جائے گی؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, رائٹ. اس کا انگریزی میں اگر با محاورہ ترجمہ کریں نا تو ایسی بنے گا, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, رائٹ, واٹ از اٹ دیٹ یو آر سجیسٹنگ, کہ کیا دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہو جائے گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کے اندر تم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں, یہ بات پڑھی ہے؟ فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے, کوئی تمہارے پاس میری طرف سے عہد نامہ ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سارے انسانوں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جائے گا, چاہے وہ مسلمان تھے, چاہے وہ مجرم تھے, چاہے گناہگار تھے, سب کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ کہاں سے تم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ام لکم کتاب, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے, فیہ تدرسون, جس کے اندر تم یہ درس پڑھتے ہو, یہ بات پڑھتے ہو, رائٹ. ان لکم فیہ لما تخیرون, بے شک ان کے لکم ان کو ملے گا, بے شک ان لکم بے شک ان کے لیے, فیہ اس کے اندر, لما تخیرون, تم کو جو یعنی جو تم پسند کر لو, جو تم اختیار کر لو, یعنی تمہاری مرضی کے مطابق کیا, 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 کیا کام ہوا کریں گے. یعنی وہ جو درسی کتاب جس کے اندر تم نے کوئی ایسی چیز پڑھ لی ہے کہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں کا ایک ہی فیصلہ ہوگا, تو تمہیں اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس کے یعنی جو کچھ تمہاری من مرضی میں آئے گا وہی پورا ہو جائے گا, رائٹ. اس آیت کا یہ ترجمہ یہ مفہوم بنتا ہے کہ اس میں ملتا ہے تم کو جو تم پسند کر لو, تمہاری مرضی کے مطابق اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیا ام لکم ایمان, یا کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لی ہے؟ ایمان, ایمان ایمان نہیں ہے, ایمان الگ چیز ہوتی ہے, ایمان قسم کو کہتے ہیں, عہد کو کہتے ہیں, عہد و پیمان, ٹھیک ہے. کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں؟ علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم فیہ ان لکم لما تحکمون, کہ پہنچنے والی ہے قیامت کے دن کہ تم کو ملے گا جو کچھ تم ٹھہراؤ گے, ٹھیک ہے نا. یعنی کیا تم نے ہم سے کوئی وعدے لیے میں کہ قیامت کے دن جو تم اپنے لیے فیصلے کرو گے وہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا, رائٹ. یعنی ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے پہلے سے فار ایگزامپل پیکج خریدا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے حج پہ جاتے ہیں نا, تو آپ لوگ کو تو اندازہ ہوگا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, تو جب آپ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, یا ہم بھی جب ایون جب سعودی عرب سے بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو ہم کسی پیکج آپریٹر کے ساتھ نا ڈیل کرتے ہیں, ہم ان کو بہت سارے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ہم سے وعدے کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر, تو ہمارا ایجنٹ جو ہے وہاں پر آپ کا استقبال کرے گا, پھر وہ آپ کو ایئر کنڈیشن بس میں سوار کرے گا, اور پھر وہ ایئر کنڈیشن بس آپ کو مکہ مکرمہ لے کر کے آئے گی. وہاں پر آپ کو ہوٹل کے اندر ایسے کمرے ملیں گے جس کے اندر کے ایک کمرے کے اندر 5 بیڈ ہوں گے, اور وہاں پر آپ کو بریکفاسٹ بھی سرو ہوگا, وہاں پہ ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے, پھر ہم آپ کو اے سی بسز کے اندر جو ہے وہ منا لے کر کے جائیں گے, پھر وہاں پہ ایسے ٹینٹس ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ہم پیکج ڈیل کر کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ کچھ ہمیں ملتا ہے, یا کم از کم تو تقریباً وہ کچھ مل جاتا ہے کہ جو کہ ہم نے ان سے نا پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا, پہلے سے ہم نے ان سے وعدے لیے ہوئے تھے پیکج آپریٹرز اور آپریٹر کے ساتھ, ٹھیک ہے, گروپ والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے ہم سے کوئی وعدے لیے ہوئے ہیں, قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے جیسا کہ تم چاہتے ہو, رائٹ. لما تحکمون, کہ جو تم نے اپنے لیے ٹھہرایا ہوا ہے کہ جی یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا چاہیے. سلہم, سوال کرو, پوچھو ان لوگوں سے, ایہم بذالک زعیم, کہ کون ہے ان میں سے کہ جو کہ اس کا ذمہ لیتا ہے, یعنی جن لوگوں نے تمہیں یہ جھوٹ باتیں بولی ہوئی ہیں تو تم ان سے پوچھ لو کہ اس بات کی وہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ تمہاری من مرضی کا معاملہ کیا جائے گا, رائٹ. سلہم, پوچھ لو ان لوگوں سے. سل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا, یعنی سوال کرنا نہیں بلکہ سوال کرو, پوچھو ان لوگوں سے. ہم, کون ان میں سے اس بات کا ذمہ لیتا ہے, ٹھیک ہے. ام لہم شرکا, کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہیں, یعنی کیا ان کے کوئی ایسے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ. فل یأتوا بشرکائہم, تو پھر تو وہ لے آئیں اپنے شرکا کو, یعنی اپنے پارٹنرز کو. ان کانوا صادقین, اگر وہ سچے ہیں, یعنی کوئی ایسے ہیلپرز ہیں ان کے کہ جو کہ قیامت کے دن ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کریں گے ان کی من مرضی کے حساب سے, رائٹ. جیسے کہ جو پیکج آپریٹرز ہوتے ہیں تو انہوں نے نا مکہ مکرمہ میں اپنے ہیلپرز بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ جب ان کے گروپ کے لوگ یہاں پر آئیں گے تو مکہ مکرمہ میں ان کے ایجنٹس جو ہیں نا وہ یہ ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں گے. تو کیا ان لوگوں کے بھی کوئی مکہ مکرمہ وہ قیامت کے میدان میں, میدان حشر میں ان لوگوں کے بھی کوئی ایجنٹس بیٹھے ہوئے کہ جو کہ جب یہ لوگ, یعنی جن لوگوں نے تم سے وعدے کیے ہیں تو جب تم قیامت کے دن پہنچو گے تو ان کے ایجنٹس تمہیں وہ ساری فیسلٹیز میدان حشر کے اندر پرووائڈ کریں گے کہ جن کے بارے میں یہ تمہیں دنیا میں بول رہے ہیں, رائٹ. کیا ایسا کچھ ہے؟ کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نا سوال کر کے کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم کس قسم کی تم نے من گھڑت باتوں کے اوپر بلیو کیا ہوا ہے ان لوگوں کی, ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے ان آیات کے ترجمے کے بارے میں؟ اچھا, تو ترجمہ ہو گیا. اب خلاصہ تفصیل ان آیات کی پیج نمبر 527, 527 پیج کے اوپر تقریباً نصف پیج سے پڑھ رہے ہیں کہ جو بھائیوں کا قصہ تھا تو اس کا تو ختم ہو گیا نا, وہ قصہ ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ آگے قصے کی غرض, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ان بھائیوں کا, باغ والوں کا, اصحاب الجنہ کا جو قصہ بیان کیا نا, تو اس کی غرض یعنی تحذیر کی تصریح ہے کہ خلاف حکم کرنے پر اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے. کذالک العذاب, کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ایسے ہی عذاب ہوتا ہے. جب ہوا کرتا ہے, یعنی اے اہل مکہ تم بھی ایسے عذاب کے مستحق ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ کے, کیونکہ عذاب مذکور تو محض معصیت پر تھا اور تم تو کفر کرتے ہو. کیا مطلب کہ یہ جو بھائی تھے یہ تو ایمان والے تھے لیکن انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمت ان سے چھین لی, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نعمت سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں, چاہے وہ نعمت کھانے پینے کی نعمت ہو, چاہے وہ نعمت گھر کی نعمت ہو, چاہے وہ نعمت عزت کی نعمت ہو, عزت چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, رائٹ. چاہے وہ نعمت توفیق کی نعمت ہو, نیک کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چاہے وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو, اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے نعمتیں چھین لیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. सुख की नेमत छीन लेते हैं, दिल के इत्मीनान की नेमत छीन लेते हैं, घर के इत्मीनान की नेमत छीन लेते हैं, राइट। छोटे इज्जत नहीं करते, बड़े प्यार नहीं देते, ये नेमतें होती हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला इन नेमतों को छीन लेते हैं, सही। और ये किस वजह से होता है? ये गुनाहों की वजह से होता है, जैसे कि इन भाइयों के साथ हुआ। तो यहां पर लिखा हुआ है कि तो मुशरिकीन मक्का जो हैं, तुम तो खाली आम मासियत तो कर नहीं रहे हो, बल्कि तुम तो कुफर वाला काम कर रहे हो, कुफर की मासियत, जो कि सबसे बड़ी मासियत है, कुफर करते हो तो तुम्हारे लिए तो आखिरत का भी अजाब है, इन ईमान वालों के लिए तो दुनिया के अजाब है, दुनिया में इनसे नेमतें छीन लेते हैं, लेकिन ये ईमान के साथ दुनिया से गए तो आखिरत में इनको जन्नत मिलेगी, ईमान की वजह से आखिरत में भी तुम्हें अजाब होगा। तो फरमाया कि आखिरत अजाब इस अजाब दुनियावी से भी बढ़कर है, क्या खूब होता कि ये लोग इस बात को जान लेते ताकि ईमान ले आते। आगे इन सजाओं की तहकीक के लिए कुफार के ख्याल बातिल का इब्ताल फरमाते हैं कि वो कहते थे लइल रुजितु इला रब्बी इन्ना ली अंदहु लल हुस्ना, ठीक है, कैसा शैतान ने इनको धोखा दिया हुआ था कि ये काफिर कहते थे कि अगर हम अपने रब की तरफ लौटाए गए, अगर हम अपने रब की तरफ लौटाए गए, क्योंकि इनका तो ईमान ये था ना कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, लेकिन एज अ रिस्क या एज अ पॉसिबिलिटी ये कहते थे कि अगर हम लौटाए भी गए ना अपने रब की तरफ, यानी जिंदा कर भी दिए गए मरने के बाद, तो उनके पास अल्लाह के पास हमें और भी ज्यादा अच्छी नेमतें मिलेंगी, जैसे इस दुनिया में मिली है ना, इससे भी ज्यादा अच्छी नेमतें मिलेंगी, ठीक है ना। देखें आंखों पर पट्टी पड़ जाती है, ठीक है, बिल्कुल अंधा हो जाता है इंसान, धोखा, ये शैतान ने उनको धोखा लगा दिया था। उस जमाने में दज्जाल नहीं था, ठीक है, उस जमाने में उनको धोखा कौन देता था? शयातीन धोखा देते थे सिर्फ, ठीक है ना, चाहे वो जिन वाले शयातीन हो, चाहे इंसानी शक्ल के शयातीन हो, वो उनको धोखा दिया करते थे, ठीक है। तो अब तो हमारे जमाने में तो दज्जाल वाला धोखा भी हो चुका है ना, तो ये एक एडिशनल चीज है। तो इस वजह से ना आज भी लोगों को धोखा लग जाता है कि अगर दुनिया की नेमतें कहीं नजर आती है ना, तो समझते हैं कि बस जैसे दुनिया में नेमतें, वैसे मरने के बाद भी ऐसी नेमतें मिलेंगी, ठीक है। परहेजगार लोगों के लिए इनके रब के नजदीक आसाइश की जन्नतें हैं, आसाइश की जन्नतें रब के नजदीक सिर्फ परहेजगारों के लिए हैं, यानी सबब दुखूल जन्नत का तकवा है, और इससे काफिर आरी हैं तो उनको जन्नत कैसे मिल जाएगी? क्या हम फरमाबरदारों को ना फरमाबरदारों के बराबर कर देंगे? यानी अगर काफिरों का निजात हो तो फरमाबरदारों और ना फरमानों में क्या फर्क व इम्तियाज रह जाएगा जिससे फरमाबरदारों की फजीलत साबित हो? तकौली ताला फी सौद, यानी सौद जो आयत, जो सूरत सौद है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने यही बात फरमाई है, अम नजअलुल्लज़ीन आमनू व अमिलु सौलिहात कल मुफ्सिदीन, कि क्या हम ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को उन लोगों के जैसा कर देंगे जो फसाद करते हैं, राइट, ये दोनों का एक जैसा अंजाम हो जाए? नहीं, दोनों का अंजाम एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में और भी जगहों पर इस तरह से फरमाया है, तो फरमाते हैं कि तुमको क्या हुआ, तुम क्या फैसला करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब है जिसमें पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारे लिए वो चीज लिखी हो जो तुम पसंद करते हो, यानी उसमें लिखा हो कि तुमको आखिरत में हुस्ना यानी नेमत मिलेगी, हुस्ना का मतलब होता है नेमतें, ठीक है, तो क्या तुम्हें आखिरत में नेमतें मिलेंगी? क्या हमारे जिम्मे कुछ कस्में चढ़ी हुई हैं जो तुम्हारे लिए खाई गई हो और वो कस्में क़यामत तक बाकी रहने वाली हो? यानी क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ से कोई कसम खाई है कि तुम्हें क़यामत के दिन जो है हर हाल में नेमतें देनी है? नहीं, बल्कि ये तो मशरूत है, अगर तुम ईमान लेकर आओगे और आमाल सालिया करोगे तो तब तुम्हें क़यामत के दिन की नेमतें मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी क़यामत की नेमतें। जिनका ये मजमून हो कि तुमको वो चीजें मिलेंगी जो तुम फैसला कर रहे हो, ठीक है ना, यानी ये कोई बुफे सिस्टम की थोड़ी है कि कोई आप रेस्टोरेंट में थोड़ी बैठे हुए कि जी ऑर्डर किया तो जो ऑर्डर किया वही आएगा आपके पास, ठीक है। क़यामत का दिन जो है ना, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये यानी सवाब और जन्नत जो तुम फैसला कर रहे हो तो तुम्हें सवाब जन्नत ही मिलेगी। इनसे पूछिए कि इनमें इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इनके ठहराए हुए कुछ शरीक खुदाई हैं कि उन्होंने उनको सवाब देने का जिम्मा ले लिया, राइट? तो उनको चाहिए कि ये अपने इन शरीकों को पेश करें अगर ये सच्चे हैं। गर्ज जब ये मजमून किसी आसमानी किताब में नहीं है ठीक है ना भाई, जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं ना कि तुम क्या अमलकुम किताब फी ही तदरसून, कि क्या किसी किताब के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि तुम्हें क़यामत के दिन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस नेमतें मिलेंगी? ठीक है, तो एक्चुअली क्या सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई आसमानी किताब तुम्हारे पास आई है? क्या तौरात में ये लिखा हुआ था? क्या इंजील में ये लिखा हुआ था? क्या जबूर में ये लिखा हुआ था? राइट, तो जाहिर है किसी आसमानी किताब में ये नहीं लिखा हुआ था कि काफिर को भी जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह के नाफरमान को भी जन्नत मिल जाएगी। राइट, तो वही ब्रैकेट्स में उन्होंने तफसीरन लिखा है कि गर्ज जब ये मजमून किसी आसमानी किताब में नहीं है, वैसे ही बिला किताब दूसरे तुरुक वही से हमारा वादा नहीं जो मिसल कसम के होता है, फिर ऐसी हालत में कौन शख्स इनमें से या इनके शुरका में से जिम्मेदारी कर सकता है? हरगिज नहीं। फिर दावा किस बना पर है? ठीक है, यानी किसी और किताब के बारे में तो अल्लाह ताला ने कोई वादा नहीं किया ना, ठीक है, कि उस किताब में जो लिखा होगा हम उसको सही सही करके देंगे। राइट भाई, अल्लाह ताला ने सिर्फ आसमानी किताबों के लिए वादा किया है। ठीक है, तो तुम्हारी जो अपनी बनाई हुई किताबें हैं तो उन किताबों में तो अगर तुमने ऐसी चीजें लिख भी ली हैं तो हमारी तरफ से तो कोई कसम नहीं उठाई गई ना उसके ऊपर, हमारी तरफ से तो कोई वादा नहीं किया गया कि हमने उसको भी सर्च करके दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हदीस की किताबें मुराद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हदीस की जो किताबें होती हैं उनके अंदर भी ये सारी बातें लिखी होती है ना कि क़यामत के दिन ये होगा, क़यामत के दिन ये होगा। तो कोई अगर ये कहे कि भाई जो कुछ कुरान में है सिर्फ वही सही है और हदीस की किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है वो सही नहीं है, ठीक है, तो वो बात बिल्कुल गलत होगी, इसलिए कि हदीस की किताबें जो है वो भी कुरान की ही तशरीह होती हैं। ठीक है ना, उनके अंदर कुरान से हट करके कोई बात नहीं लिखी हुई होती है, तफसील होती है उसके अंदर, कुरान की तफसील होती है, तफसील और तफसीर होती है कुरान की उसके अंदर। बहरहाल यहाँ तक हमने इन आयात की खुलासे तफसीर पढ़ ली है, अब हमने मारिफ मसाइल पढ़ने हैं, लेकिन टाइम वैसे तो तफसीर क्लास का मुकम्मल हो गया, हदीस की क्लास का जरा पता करके आपको बताता हूँ कि वो कितनी देर में शुरू होगी, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ठीक है, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर अगली या तो हदीस की क्लास शुरू होगी या फिर हमारे मसाइल को हम फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं दोबारा से, आपने पॉज करी थी, चले। तो अब हम मारिफ़ मसाइल से इन आयात की तफसीर पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 537, ठीक है, 537 पे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं कि अगली आयात में अव्वल नेक मुत्तकी बंदों की जजा का जिक्र है, इन्ना लिल्मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। ठीक है, और इसके बाद मुशरिकीन मक्का के एक और बातिल दावे का रद्द है, वो ये कि कुफार मक्का कहा करते थे कि अव्वल तो क़यामत आने वाली नहीं है और दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब कर किस्सा सब अफसाना है, बनी बनाई बातें, सारी बनाई हुई बातें, और अगर बिलफर्ज ऐसा हो भी गया तो हमें वहां भी ऐसी ही नेमतें और माल दौलत मिलेगा जैसा दुनिया में मिला हुआ है। इसका जवाब कई आयतों में दिया गया है, ठीक है, ये जो आगे कई आयतें आई ना, अमलकुम किताबुन फीहि तदरसून, इन्नलकुम फीहि लमा तखय्यरून, तो इन सारी आयतों में इसका जवाब दिया गया है कि क्या अल्लाह ताला नेक बंदों क्या अल्लाह ताला नेक बंदों और मुजरिमीन को बराबर कर देंगे? अफनज अलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, बराबर कर देंगे इन दोनों को? ये कैसा अजीब और गरीब फैसला है जिस पर ना कोई सनद, ना दलील, ना किसी आसमानी किताब से इसका सबूत, ना अल्लाह की तरफ से कोई वादा वईद कि वहां भी तुम्हें नेमत देगा। ठीक है, तो बस अपनी तरफ से घड़ी हुई बातें ये। तो देखें, ये भी तो नबी अलैहिस्सलाम को यही कहते थे ना कि ये जो बातें करते हैं ये बनी बनाई हुई बातें, घड़ी हुई बातें, तो इनका जवाब अल्लाह ताला भी इसी अंदाज में दे रहे हैं कि ये तुमने भी जो है वो घड़ी हुई बातें बनाई हुई हैं कि तुम जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हो तुम्हें मरने के बाद भी जन्नत की नेमतें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर बोलने वाला बंदा है और यहां पर बोलने वाला रहमान है, परवरदिगार है। ठीक है, लेकिन परवरदिगार जो बोल रहा है, अब उस पर होता है ना कि जी हाँ अल्लाह ताला बोलते हैं, नहीं भाई, अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं तो अल्लाह ताला की जो अल्फाज हैं वो हम तक नबी के वास्ते से पहुंचे हैं ना, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों तरफ बंदे ही हैं, लेकिन यहाँ पर गुनाहगार, बदकार, बेहया बंदे हैं और यहाँ पर नेकोकार और हया वाले और सादिक और अमीन बंदा है, दोनों तरफ बंदे ही हैं, लेकिन बंदे में फर्क होता है ना। तो बात की हकीकत जो है वो बंदे के जुबान, बंदे की बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि कौन बोलने वाला है। ठीक है, وہ بھی بول رہے ہیں کہ گھڑی ہوئی باتیں, یہ بھی بول رہے ہیں کہ گھڑی ہوئی باتیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کون سچ بول رہا ہے یہ اس بندے کے کردار اور اخلاق پہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے. خالی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اپنا کردار, اپنا اخلاق بھی جو ہے وہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کردار تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اخلاق تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سچائی اور دیانت تھی, ٹھیک ہے نا, حیا تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ بولا جائے گا, سچ مانا جائے گا, اور ان لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو ان کی باتوں کو سچ نہیں مانا جائے گا. قیامت کی ایک عقلی دلیل, ان آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیامت آنا اور حساب کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا, یہ سب عقلاً ضروری ہے. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ قیامت کا آنا نا, یہ عین عقل کے مطابق بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ صرف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بس بات بتائی ہے تو صرف اعتماد کی بنیاد پر قیامت کے اوپر ایمان لے کر آئے, ٹھیک ہے, بلکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو بھی تھوڑا استعمال کر لینا تو بھی قیامت کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے, قیامت کی حقیقت کہ قیامت آنی ضروری ہے, ٹھیک ہے, قیامت کی تفصیل نہیں کھلتی عقل کو استعمال کرنے سے کہ قیامت کے دن کیا 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 ہوگا, یہ عقل کو استعمال کرنے سے نہیں معلوم ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن جسٹ دا فیکٹ کہ قیامت ہونا ضروری ہے, اس بات تک انسان کی عقل بھی پہنچ سکتی ہے. کیا مطلب کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی نبی نہ پہنچا ہو قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو پھر بھی اس شخص سے یہ ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے ہونے کا انکار نہ کرے, ٹھیک ہے, قیامت کے ہونے کا انکار نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عقل دی ہوئی ہے کہ جس عقل کی بنیاد پر وہ قیامت کے ہونے کا کے ہونے کو سمجھ سکتا ہے, قیامت ہونا ضروری ہے. تو وہ کیسے, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو قیامت کی ایک عقلی دلیل, یہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا لیکن میوٹ ان میوٹ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, شاید آپ نے سازش کی آواز بھی سنی ہوگی جب اٹھانے کے لیے میں نے لگائی, میوٹ کر کے لگائی میرے خیال میں, لیکن وہ ان میوٹ ہوا ہوتا میرا. تو قیامت کی ایک عقلی دلیل, تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ ان آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیامت آنا اور حساب کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا, یہ سب عقلاً ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب کہ نیک و بد کی جو جزا سزا ہونے والی ہے یہ عقلاً ضروری ہے, کہ کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے قیامت کی حقیقت پر غور کرے تو اس کی عقل بھی اس کو قیامت تک پہنچا دے گی, یعنی اس کو اس بات تک, اس کنکلوژن تک پہنچا دے گی کہ قیامت آنی ضروری ہے, ٹھیک ہے, قیامت آئے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا, یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً ضروری, قیامت تک پہنچنے کے لیے عقل بھی کافی ہے, قیامت کا ہونا جو ہے وہ عقلاً بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر اللہ کے نبی آ کر کے کسی کو نہ بتائیں, مثال کے طور پر خالی سمجھنے کے لیے, اگر اللہ کے نبی آ کر کسی کو نہ بتائیں کہ قیامت آئے گی, ٹھیک ہے, تو بغیر نبی کے بتائے ہوئے بھی ایک انسان کی عقل جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے پیدا کی ہوتی ہے, وہ عقلاً بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قیامت آنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو پھر نبی کیا چیز لے کر کے آتے ہیں قیامت کے بارے میں, نبی کیا بتاتے ہیں قیامت کے بارے میں, اگر آپ سے ہم پوچھیں, اگر یہ انسان کی عقل بھی یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ قیامت ضروری ہے, تو پھر نبی نے قیامت کے بارے میں کیا بتانا ہوتا ہے. جی نبی نے قیامت کے بارے میں پھر کیا بتانا ہوتا ہے اگر عقل کافی ہے؟ جی نہیں پتا. علامات ٹھیک ہے, علامات جو ہے وہ ایک چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائی, ٹھیک ہے, لیکن علامات تو قیامت سے پہلے ہوتی ہیں نا. لیکن ابھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کیا نبی نے بتانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب سادہ سا ہے, وہ یہ ہے کہ تفصیلات قیامت کی نبی نے بتانی ہوتی, ٹھیک ہے نا, کہ قیامت کے دن اگزیکٹلی کیا کیا معاملات پیش آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ جو تفصیلات ہیں نا, روز حشر میں کیا ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا, کن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, ٹھیک ہے, اور کن گناہوں کے مرتکب لوگوں کو کس قسم کی سزائیں ملیں گی, اور کن نیکیوں کے عمل کرنے والوں کو کس قسم کی جزائیں ملیں گی, یہ ساری تفصیلات ہیں. یہ تفصیلات نبی نے بتانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بنیادی جو ایک فیکٹ ہے کہ قیامت ہونی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ انسان اپنی عقل سے بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو اسی کو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا تو دنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں عموماً فساق فجار, فساق کہتے ہیں جو کھل کر کے گناہ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بغیر چھپائے ہوئے گناہ کرتے ہیں, یعنی گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کا اظہار بھی کرتے ہیں, ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے اور اس کی جمع فساق ہے. فجار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ کثرت سے گناہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں لیکن دیدہ دلیری کا مظاہرہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. دیدہ دلیری کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنا, تو دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرنے والوں کو فاسق کہتے ہیں اور ویسے ہی گناہ کرنے والے ان کو فاجر کہتے ہیں اور اس کی جمع فجار ہے. تو فساق فجار بدکار ظالم چور اور ڈاکو ہیں, نفع یعنی جو لوگ ایسے ہیں وہ نفع میں رہتے ہیں, نفع میں رہتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں. ایک چور اور ڈاکو ایک رات میں بعض اوقات اتنا کما لیتا ہے کہ شریف نیک آدمی عمر بھر میں بھی نہ کما سکے, ٹھیک ہے نا. ایک ڈاکہ ڈالے بینک کے اوپر تو کروڑوں جو ہے وہ یا لاکھوں جو ہے وہ لوٹ سکتا ہے اس کے اندر. پھر وہ نہ خوف خدا اور آخرت کو جانتا ہے, نہ کسی شرم و حیا کا پابند ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کرتا ہے. یعنی ایسے لوگ چوری کا جو مال کماتے ہیں تو اس مال سے پھر وہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خوب جو ہے وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے مرضی سے جاتے ہیں, کھاتے ہیں جو چاہتے ہیں ان کا وہ کھاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے. اچھا, اور نیک شریف آدمی اول تو خدا سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, شریف آدمی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نیک آدمی خدا سے ڈرتا ہے. اور شریف آدمی کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نیک بھی ہو تو یہ خدا سے بھی ڈرتا ہے, لیکن اگر وہ خدا سے نہ بھی ڈرے تو برادری کی شرم و حیا سے مغلوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہمیں سے اکثر جس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم یعنی کوئی بہت نیک لوگ نہیں ہوتے ہم, ٹھیک ہے نا, یعنی بہت سارے جو ہے نا یعنی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عبادتیں جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, فرائض نہیں پورے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم برادری کی میں بدنامی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے ناک کی حفاظت کے لیے, اپنے نام کی حفاظت کے لیے ہم بہت سارے برے کام نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں معاشرے میں؟ ایسے لوگ شریف کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ معاشرے میں ان کی ایک عزت ہوتی ہے نا, اب وہ اس عزت کو داؤں پہ نہیں لگانا چاہتے, ٹھیک ہے. تو چاہے خدا کے خوف سے نیکی کریں اور گناہوں سے بچیں, چاہے برادری کی شرم و حیا سے مغلوب ہو کر گناہوں سے بچیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ برے کام نہیں کر سکتے جو کہ یہ چور ڈاکو قسم کے لوگ کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے کارخانے میں تو بدکار بدمعاش کامیاب اور نیک شریف آدمی ناکام نظر آتا ہے, یعنی وہ کامیاب نظر آتا ہے اور نیک شریف آدمی ناکام نظر آتا ہے. اب اگر آگے بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے جس میں حق و ناحق کا صحیح انصاف ہو نیک کو اچھا بدلہ ملے اور بد کو سزا ملے، تو پھر اول تو کسی برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ کہنا لغو اور بے معنی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کو بلا وجہ کسی خواہشات سے روکنا ہے. یعنی آپ خامخائی لوگوں کو خواہشات سے روک رہے ہیں، بھائی ان کو کم از کم یہاں تو انجوائے کرنے دو، رائٹ؟ اگر آگے جنت شنت کوئی نام کی چیز نہیں ہے تو لیٹ دیم انجوائے ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر خامخائی تم لوگوں کو روکے چلے جا رہے ہو بس تاکہ لوگ آپ کی مانے آپ کی مانے آپ کی مانے، رائٹ؟ کیوں آپ کی مانے؟ اپنی من مرضی سے نہیں گزارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو لغو ہو گیا نا کہ بھائی نو خواہش پوری نہ کرو، خواہش پوری نہ کرو، خواہش پوری نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو خامخواہ جو ہے وہ ان کو خواہشات سے روکنا ہے. دوسرے پھر عدل و انصاف کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر جنت جہنم نہیں ہے تو پھر عدل و انصاف کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے. جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو خدا کو مانتے ہیں تو پھر خدا کیا کر رہا ہے، رائٹ؟ کیا اس کا ہونے کا فائدہ اگر آگے جنت اور جہنم کا ہی معاملہ کوئی نہیں ہے؟ تو دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ مجرم کو سزا مل جائے اور نیک کو جزا مل جائے، دنیا میں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو آگے اس کو مزید لکھ رہے ہیں کہ رہا یہ شبہ کہ دنیا میں بسا اوقات مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی رسائی ہوتی ہے، سزا پاتا ہے، شریف آدمی کا امتیاز اس سے یہی واضح ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی آخرت کا منکر ہے نا تو وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی مجرموں کو دنیا میں سزا ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ ان کو جو ہے وہ پھانسی بھی لگ جاتی ہے، ان کو جو ہے قید بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے معاملہ ہو جاتا ہے اس دنیا کے اندر ہی، تو قیامت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور عدل و انصاف حکومتوں کے قوانین سے بھی قائم ہو جاتا ہے. تو یہ اعتراض غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس لیے غلط ہے کہ اول تو ہر جگہ اور ہر حالت میں حکومت کی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ تو حکومت واچ نہیں کر سکتی ہے نا. جہاں ہو جائے وہاں عدالتی ثبوت ہر جگہ بہم پہنچنا آسان نہیں جس کے ذریعے مجرم سزا پا سکے، اوکے؟ اور جہاں ثبوت بھی بہم پہنچ جائے تو زور اور ضرب اور رشوت و سفارش اور دباؤ کے کتنے چور دروازے ہیں جن سے مجرم نکل بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجرموں کے لیے بھاگنے کے بہت سارے طریقے ہیں دنیا کے اندر. اور اس زمانے کی حکومتی اور عدالتی جرم و سزا کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت تو سزا صرف وہ بے وقوف بے عقل، یعنی آج کل جو ہمارے معاشرے میں معاملہ ہے تو وہ تو یہ ہے کہ صرف وہ بے وقوف بے عقل یا بے سہارا آدمی سزا پاتا ہے جو ہوشیاری سے کوئی چور دروازہ نہ نکال سکے، اور جس کے پاس نہ رشوت کے لیے پیسے ہوں، نہ کوئی بڑا آدمی اس کا مددگار ہو، یعنی نہ کوئی سورس ہو، نہ کوئی سفارش ہو، یا پھر وہ اپنی بیوقوفی سے ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے. یعنی اس کے خاندانی تعلقات ہیں تو بہت اچھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، لیکن کب ان تعلقات کو استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ اس کو نہیں آتا ہو، اتنا بیوقوف ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا شخص پھر جرم کرنے کے بعد سزا بھی پاتا ہے، لیکن باقی سارے مجرم تو آزاد پھرتے ہیں. کتنے مجرم آج کے دور کے اندر، کتنوں کو سزا ہوتی ہے؟ ابھی انڈیا کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جو انڈیا میں رہنے والے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کچھ مسلمانوں کو یعنی سب کے سامنے مارا، قتل کر دیا، ویڈیو بھی بنی ان کی، پھر ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، رائٹ؟ لیکن تھوڑے دن کے بعد ان کو بالکل بری کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. اب ان لوگوں کو کون سزا دے گا جنہوں نے اتنی اذیت دے کر کے ایک انسان کو مارا، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا کے اندر تو جزا اور سزا نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم اپنی کلاس روکتے ہیں، اب آپ کی حدیث کی کلاس شروع ہو رہی ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلی کلاس پڑھیں گے. السلام علیکم. ریکارڈنگ پلیز روک کر کے اگر آپ دوبارہ اسٹارٹ کر دیں.